وفی عیشت راضیہ. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند خوشی میں ہوگا. یعنی جو عمل کر کے آیا ہوگا اور جس کی نیکیاں اور اعمال صالح زیادہ ہوں گے, ایمان اور عمل صالح کی دولت لے کے آیا ہوگا, وہ دل پسند خوشی میں ہوگا, اس خوشی میں ہوگا جس کو اس کا دل بڑا پسند کرے گا, بڑی خوشی میں ہوگا. اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے, جس کے پاس کوئی وزن نہیں ہوگا, جو اپنے آپ کو دنیا میں بڑا وزن والا سمجھتا تھا لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس دن وزن ہوگا ہی نیکی کا, گناہ کا وزن ہی کوئی نہیں ہوگا, گناہ کو کوئی وزن اور کوئی قدر اور کوئی قیمت حاصل نہیں ہوگی, اور کسی چیز کو کوئی وزن حاصل نہیں ہوگا مگر عمل صالح کو, ایمان اور عمل صالح کو. یہ چونکہ سکہ رائج الوقت ہے نا, یہ سرخ سرخ نوٹ اور نیلے نیلے نوٹ اور یہ جو کچھ زیور اور یہ مکان اور یہ سواریاں, یہ دنیا کا سکہ رائج الوقت ہے. یہاں پر یہ رائج سکہ ہے, اس کی قیمت ہے اور ہمیں اس کی قیمت بڑی لگتی ہے, لیکن آخرت کے میدان میں یہ سکہ بدل جائے گا اور وہاں پر سکہ اور رائج ہو جائے گا. وہاں پر اس سکے کی کوئی قیمت نہیں رہے گی, اس کو بالکل کنڈم کر دیا جائے گا اور ایک اور سکہ رائج کر دیا جائے گا. اس دن جو ہے وہ اس کی قیمت ہوگی. آج تو لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, میں نہیں کہتا, مولوی صاحب نہیں کہتے, لیڈر صاحب بھی نہیں کہتے, وزیر اعظم صاحب نے بھی نہیں کہا ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں پاتا ہے. تو لوگوں کو اس کے اندر کوئی وزن نہیں محسوس ہوتا کہ یہ 10 نیکیاں کیا ہیں اور ان کی کیا قدر اور قیمت ہے. اگر لوگوں کو یہ کہا جاتا, آپ ایک مثال سنیں, اگر لوگوں کو کہا جاتا کہ قرآن کے ہر حرف پر 100 روپیہ ملے گا, اسے تلاوت کرو اور فلاں بینک سے جا کر پیسے کیش کروا لینا, جتنے حرف پڑھ کے آؤ گے اتنے 100 روپے مل جائیں گے, تو کیا خیال ہے یہاں تو لوگ قرآن ہی پڑھتے رہتے اور جا کچھ اور نہ کرتے اور جا کر وہاں پیسے وصول کر لے کرتے رہتے, لیکن ایک حرف کے مقابلے میں 10 نیکیاں اور ایک نیکی 100 روپے کی نہیں ہوتی. آپ یہ یقین کر لیں کہ وہ 100 روپے کی نہیں ہوتی, اس کا وزن بہت بڑا ہوتا ہے. لیکن اس دن یہ 100 روپیہ اور یہ ڈالر اور یہ ریال اور یہ دینار اور یہ پاؤنڈ ختم کر دیا جائے گا اور دوسرا سکہ رائج کر دیا جائے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مثال دی تھی کہ جنگ حنین کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو ایک صحابی کے سامنے مال غنیمت کا ڈھیر پڑا ہوا تھا, اس کے حصے کا جو مال غنیمت اسے ملا وہ اس نے سامنے رکھا ہوا تھا, تو اس کے وہ بڑا خوش ہو رہا تھا, جس نو کہنے نا کہ تکے نال سودا نکلدا سی پیا, بڑا خوش تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوش دیکھ کر پوچھا کہ بڑے خوش ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بڑا خوش ہوں, اس لیے خوش ہوں کہ اللہ نے فتح بھی دی ہے, مال بھی دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پورے مال کے ڈھیر سے میں ایک اچھی چیز آپ کو بتاؤں جو زیادہ وزنی ہے, قیمتی ہے. تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت نماز. لیکن اب تمہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز کیا چیز ہے, کیا ہے اس کا وزن, لیکن یہ اس دن پتا چلے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی, ہاویہ ہوگی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گہری کھائی کیا ہے؟ اگر تمہیں پتا ہوتا تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی. تمہیں کیا پتا کہ وہ گہری کھائی کیا ہے؟ نارن خامیہ, بڑکتی ہوئی آگ. ہمزہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الختمة وما أدراك ما الختمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
ویل لکل ہمزہ لمزہ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے. ویل کا مطلب تباہی ہوتی ہے. ویل میں مذمت کا پہلو ہے کہ بڑی ہی تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے. اور بعض نے تو یہ بھی کہا کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے کہ جہنم کی وادی ہے اس شخص کے لیے اور بڑی بربادی اور تباہی ہے اس شخص کے لیے. دیکھیں اللہ جو کچھ کہتا ہے وہ غلط تو نہیں ہو سکتا. سب سے سچی بات اور سب سے مبنی برحق بات اللہ کی. جس شخص کے بارے میں جن لوگوں کے بارے میں تباہی کا فیصلہ وہ کر رہا ہے اور تباہی کی خبر وہ بتا رہا ہے, آپ کا کیا خیال ہے وہ خبر سچی نہیں ہوگی؟ وہ تو خبر بالکل سچی ہوگی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہوگی؟ گواہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتا ہے. یہ ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں جسے آمنے سامنے تانا دینے کی عادت ہو, جو اپنے آپ کو جرت مند ناقد سمجھتا ہو کہ میں تجھے منہ پر بات کر لیتا ہوں, میں نے تو اس کے منہ پر یہ کہا تھا. منہ پر کسی شخص کو اس طرح کی بات کہنا جس سے اسے تکلیف پہنچے, جس سے اسے کسی اس کے عیب پر آر دلایا جائے, جس سے اس کی تحقیر کی جائے, اس کی اصلاح مطلوب نہ ہو, اور اصلاح مطلوب نہیں ہوتی, اس کی بے عزتی کرنی مطلوب ہوتی ہے, اس کو حقیر کرنا مطلوب ہوتا ہے, اس کا مذاق اڑانا مطلوب ہوتا ہے. ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو سامنے آ کے لوگوں پر تہن کرتا ہے, لوگوں کے دل کو زخمی کرتا ہے, انہیں تکلیف پہنچاتا ہے اپنی زبان سے. اور لمزہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتا پھرتا ہے کہ وہ اس طرح کا ہے, وہ اس طرح کا ہے, وہ اس طرح جہاں بیٹھتا ہے دوسرے کی برائی کرتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتا ہے, تکلیف دینے والی اور اذیت دینے والی باتیں کرتا ہے. اگر اس کے اس بھائی تک وہ بات پہنچے تو اسے دکھ پہنچتا ہے کہ یہ میرا کیوں گوشت کھایا جا رہا ہے, میں نے کیا قصور کیا ہے, کیوں میرا اس طرح گوشت کھایا جاتا ہے ہر کونے پر کھڑے ہو کر, ہر جگہ پر بیٹھ کر, میں نے کسی کا کیا کیا ہے. جس شخص کی آپ برائی بیان کریں گے جب اس کو پتا چلے گا تو اس کا دل چور چور ہو جائے گا کہ کیوں میرے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے. اور پھر وہ شخص جو بیچارہ بالکل ہی بے گناہ ہو اس کے ساتھ کیا بیت جاتی ہے. ہر انسان کا خواہ اس کو منہ کے سامنے تانا دیا جائے یا منہ کے پیچھے اس کے ساتھ زیادتی کی جائے, یہ حد درجہ اسلامی معاشرے میں ہر درجہ قابل گرفت اور قابل مذمت بات ہے. اللہ اور اس کے رسول نے اسے سخت ناپسند کیا ہے, حد درجہ ناپسند کیا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی اس کے اندر تو یہ بات ہے اسی لیے تو میں نے اس کو منہ پر کہہ دی تھی, اور اس کے اندر تو یہ بات ہے اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں یہاں پر چوپائے کے اندر بیٹھ کر سب لوگوں کے سامنے, اس کے اندر یہ بات ہے. اس سے سے نہ کوئی اصلاح مطلوب ہوتی ہے اور نہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہے اور نہ اس سے کوئی اصلاح کی نیت ہوتی ہے، اگر تو اس بیچارے انسان کے اندر وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، سارے کا سارا سوئے زن کا پہاڑ جو ہے وہ کھڑا کیا گیا ہے، پھر تو یہ انتہا درجے کا ظلم ہے۔ جب وہ سنے گا تو وہ کیا کہے گا، اس بیچارے کے ساتھ کیا گزر جائے گی؟ عزت نفس تو ہر کسی کو بڑی محبوب ہوتی ہے، ہر انسان اپنی جگہ پر انسان ہے اور اسے اپنا آپ بڑا عزیز ہے، اسے اپنی عزت بڑی عزیز ہے۔ اگر آپ بغیر کسی بنیاد کے اور بغیر کسی بات کے اس پر بات کریں گے تو جب وہ سنے گا تو کیا کہے گا؟ اور اگر اس کے اندر ہوگی، میں یہ کہتا ہوں، میں تو سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے اندر ہوگی تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہی تو غیبت ہے اور یہی تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ لیکن ایک تو یہ بات ہے، دوسرا اس کا ایک اور نتیجہ نکلے گا، اگر وہ آپ کا ساتھی واقعی عیب دار ہے، اس کے اندر عیوب ہیں، تو آپ ایک دوسری جگہ پر اس کی بات کر کے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ اسے ہی موقع دیں گے کہ وہ آپ کی کرتا پھرے اور معاشرے کے اندر برائی پھیلے گی، نفرتیں پھیلیں گی، اس سے اصلاح تو نہیں ہوگی۔ اگر وہ بھی بد قسمتی سے آپ جیسا ہی ہے، اسے بھی یہی عادت ہے کہ وہ جہاں بیٹھتا ہے لوگوں کی باتیں کرتا ہے، تو جب وہ سنے گا کہ میرے بارے میں میرا وہ گوشت کھاتا ہے تو وہ آپ کا گوشت کھانا شروع کر دے گا، اسے بھی آپ کی طرح عادت ہے۔ اور اگر مسلمان معاشرے میں ایک دوسرے کا گوشت ہی کھانا شروع کر دیں گے سارے، تو کیا معاشرے کی حالت ہوگی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ویل، بربادی ہے، یعنی اس کے اس حرکت کا نتیجہ دنیا کے اندر بھی بربادی نکلے گا اور آخرت کے اندر بھی بربادی نکلے گا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان دونوں قسموں کے انسانوں کے اندر شامل نہ فرمانا۔ کتنا خوبصورت ہے یہ قرآن اور کتنا سچا ہے یہ قرآن، کہ ایک بہت بڑی اخلاقی برائی کی طرف نشاندہی کی، اور آگے آپ دیکھیں کہ آگے اللہ نے یہ راز بھی کھولا کہ یہ زیادہ تر کیسے لوگوں کے اندر ہوتی ہے، جو دوسرے کی منہ در منہ برائی بھی کرتے ہیں، تان بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے بھی کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اور اس کا ایک تو یہ مفہوم بھی بعض لوگوں نے کہا کہ ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اشاروں سے دوسرے کی تحقیر کرتا ہے، اشارے کرتا ہے، آنکھوں سے اشارے کرے گا، ہاتھ سے اشارے کرے گا، اشارے جو کر کے کرتا ہے، اور لمزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان استعمال کرتا ہے۔ تو یہ برائی کن لوگوں کے اندر ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ، یہ ان لوگوں کے اندر ہے جو مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں۔ یا جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے مال جمع کیا ہوا ہے اور گن گن کر رکھا ہے، اور ان کے گھر کے اندر چونکہ مال زیادہ ہے اور بینک بیلنس ان کا بڑا ہے، گاڑی ان کی بڑی ہے، کار ان کی اور کوٹھی ان کی بڑی ہے، دوسرے کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے۔ مال کی دھن کے اندر، مال کے غرور کے اندر مبتلا ہو کر کے ان کے اندر یہ حرکت پیدا ہو گئی ہے، اور یہ ٹھیک بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی دولت کسی کو نصیب نہ ہو، اس دولت کے بغیر یہ روپے اور پیسے کی دولت آ جائے، اس دولت کے بغیر اس کے ساتھ آ جائے تو یہ دولت بڑی اچھی ہے، لیکن اس کے بغیر کسی کے پاس یہ دولت آ جائے تو وہ دوسرے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا، خواب اس کے رشتہ دار ہی کیوں نہ، ہر غریب انسان کی وہ تحقیر کرتا ہے اور اشارے بھی کرتا ہے اور زبان بھی استعمال کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، یہ وہ شخص ہے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یہ گن گن کر رکھنے کی عادت جو ہے، یہ بھی ناپسندیدہ عادت ہے کہ اب اتنے ہو گئے ہیں، اب اتنے ہو گئے ہیں، اب اتنے ہو گئے ہیں، اور بس یہی کام ہے، گن گن کر رکھا، سنبھال سنبھال کے رکھا، اسے اللہ کے راستے میں اور نیکی کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اور جب کبھی اگر کرنے کو جی چاہا تو اتنی بے دلی کے ساتھ کیا اور اتنا تھوڑا اور اتنا نکارا مال کیا کہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ نہ کرتا تو بہتر تھا. اس طرح کیا.
الذی جمع مالا وعددا,
جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا.
یحسب ان مالہ اخلدا,
اور گمان یہ کیا کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا اور ہمیشہ اس کو ساتھ دیتا رہے گا. خیال یہ کیا, اس کا مال کس کے پاس ہمیشہ رہا ہے. لیکن یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا.
یحسب ان مالہ اخلدا,
کلا ہرگز نہیں. اس کی ساری سوچ غلط ہے, اس کا رویہ بھی غلط ہے, اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے.
لَيُنْبَذَنَّ فِي الْخُدَمَا,
وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں ڈال دیا جائے گا جو چکنا چور کر دے.
خُدَمَا,
سخت الفاظ استعمال کیے گئے کہ ایسا شخص جو دوسرے کو انسان نہیں سمجھتا, اس کی طرف اشارے کرتا ہے, منہ در منہ اسے تکلیف پہنچاتا ہے, پیٹھ پیچھے اس کا گوشت کھاتا پھرتا ہے, باتیں کرتا پھرتا ہے, اس کو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں ہم ڈال دیں گے. اور وہ جس نے مال جمع کیا ہے اور اسے سینت سینت کر رکھا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا, بھلائی اور خیر سے نہ وہ حاصل کرتا ہے نہ وہ بھلائی اور خیر کے راستے پر لگاتا ہے, ہم ان دونوں قسموں کے لوگوں کو, یا اگر یہ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں, تو ہم ان کو چکنا چور کر دینے والی جگہ کے اندر ڈال دیں گے.
وما ادراک ما الختمۃ,
اور تم نہیں جان سکتے کہ وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے, نہیں جانتے. اور کون جانتا ہے, کون جانتا ہے جہنم کی سختی کو, اور کون جانتا ہے جنت کی نعمتوں کو.
وما ادراک,
ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں لیکن تم نہیں جانتے.
نار اللہ حلمو قدا,
یہ جو ختمہ ہے یہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے. ایک مفسر نے بیان کیا, اور کم از کم میں تو اس دن کئی سال ہو گئے ہیں اس کی بات سنے ہوئے, کسی تفسیر میں نہیں پڑھا, لیکن اس تفسیر کرنے والے نے جو زبانی تفسیر کر رہا تھا اور بہت بڑا عالم دین تھا, اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اسی دن ذہن پر وہ اٹک کے رہ گئی اور آج تک وہ ذہن میں موجود ہے کہ بعض باتیں ذہن کی تختی پر لکھی جاتی ہیں, مٹتی نہیں ہیں, زمانہ انہیں مٹا نہیں سکتا, ان کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ قرآن مجید میں جہنم کی آگ کو صرف یہاں پر اللہ کی آگ کہا گیا ہے, کہیں اور نہیں کہا گیا. اللہ کی آگ صرف اس صورت میں کہا گیا ہے, اور یہ اس عالم کے لیے ہے جو منہ در منہ تان دیتا ہے اور جو پیچھے پیچھے لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے اور انسانوں کی تحقیر کرتا ہے اور انسانی رشتوں کو کاٹتا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس آگ کا لفظ بولا ہے اس کو نار اللہ کہا ہے. قرآن مجید میں کہیں اور نار اللہ کا لفظ نہیں آیا. کیا یہ دین لوٹے اور مسلے کا دین ہے؟ کیا یہ دین سجدے اور رکوع کا دین ہے؟ کیا یہ دین ماز جلسے اور جلوس کا دین ہے؟ نہیں, یہ دین انسانی اخلاقیات کو اعلیٰ کرنا چاہتا ہے. اگر کسی کا اخلاق درست نہیں ہوا تو وہ جو کچھ مرضی ہے کرتا رہے, کچھ بھی اس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جو دوسرے انسانوں کی توقیر نہیں کرتا, جو دوسرے انسانوں کی عزت نہیں کرتا, جو دوسرے انسانوں کی خیرخواہی نہیں کرتا, جو دوسرے انسانوں سے درگزر نہیں کرتا, جو دوسرے انسانوں کا احترام نہیں کرتا, جو دوسرے انسانوں کے لیے خرچ نہیں کرتا اور اپنے مال کو سینت سینت کے رکھتا ہے, وہ جو بھی بنا پھرے اور جو بھی اپنے آپ کو سمجھتا رہے, نار اللہ اللہ کی آگ. اور پھر اتنے پر بھی بس نہیں کیا بلکہ الفاظ استعمال کیے کہ الموقدہ, دہکائی ہوئی, اللہ کی دہکائی ہوئی آگ. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار.
التی تطلع علی الافئدہ,
جو دلوں تک پہنچ جائے گی. یہاں پر بھی مفسرین کہتے ہیں کہ جو دوسروں پر تان مارتا ہے, جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے, اس کا دل داغدار ہے, ہم اس آگ کو اس دل تک پہنچائیں گے. اس کے دل کے اندر خباثت ہے اس لیے اس کی زبان پر وہ خباثت نکلتی تھی. اس کا دل پلید ہے, اس کا دل ناپاک ہے, اس کا دل گندا ہے, اس کا دل گناہگار ہے, اس لیے اس آگ کو اس کے دل تک پہنچائیں گے. اللہ لا فائدہ, اس کے دل تک پہنچائیں گے. انہا علیہم محصدا, وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی گئی, یعنی وہاں پر انہیں پھینکا جائے گا, آگ ہوگی, اس کے شعلے ہوں گے اور اسے بند کر دیا جائے گا ان پر. اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے, فی آمدم ممددا, اونچے اونچے ستونوں کے اندر آگ کو اکٹھا کیا جائے گا, بند کیا جائے گا اور ایسے لوگوں کو اس میں پھینک دیا جائے گا. یار ہمر راہمین, اس لمحے کے بعد کسی انسان پر تان مارنے سے بچا لینا, اور اس لمحے کے بعد غیبت سے بھی بچا لینا. مال عطا کرنا, مال مانگتے ہیں ہم تجھ سے, مال تو خیر ہے, مال تو بھلائی ہے, مال عطا کر, عزت کی روزی دے, فراخی کی روزی بھی دے, لیکن اس مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا, اپنی راہ میں صرف کرنے کی, اور جو مال تو نے دیا ہوا ہے اس کو بھی اپنے راستے میں قبول فرما. لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, پیسہ تو اتنا زیادہ ہے اس پاکستان کے اندر کہ ختم ہی نہیں ہوتا. اس سرگوزا کے اندر جہاں نہ کوئی انڈسٹری ہے اور نہ کوئی بہت زیادہ کاروبار ہے, یہاں پر کروڑوں اربوں روپیہ بینکوں کے اندر پڑا ہوا ہے, لیکن لوگوں کو یہ حوصلہ نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں لگائیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دین پھیلتا نہیں ہے, دین پہنچتا نہیں ہے. سارے وسائل پر تم سانپ بن کر بیٹھ گئے ہو, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, اور پھر یہ گلا کرتے ہو کہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہے, معاشرہ درست نہیں ہے, اور سمجھتے ہو کہ یہی مال ہے, اگر یہ میرے پاس نہ رہا تو میں بھوکا مر جاؤں گا. سال ہا سال وہ پیسہ بینکوں کے اندر پڑا رہتا ہے اور بالکل فضول پڑا رہتا ہے, خود بھی اس کو استعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی انسانوں کو, اس کا انتہائی غلیظ ترین حصہ سود کی شکل میں لوگ کھاتے رہتے ہیں اور باقی بینک سے پتہ نہیں کون فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. کیا حالت ہے ان مسلمانوں کی؟ پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, لیکن اسے نکلنا چاہیے اور بڑی جرأت کے ساتھ اللہ کے راستے میں لگنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, الم یجعل کیدہم فی تضلیل, وارسل علیہم طیرا ابابیل, ترمیہم بحجارۃ من سجیل, فجعلہم کعصف مأکول. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کر ڈالا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا اس نے ان کی تدبیر کو بالکل عکارت نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے, ترمیہم بحجارۃ من سجیل, جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے, فجعلہم کعصف مأکول, پھر ان کا حال یہ کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. اس واقعے کو تم نے نہیں سنا, تم نہیں دیکھتے, بلکہ الم تارا کیفا, کیا تم نے نہیں دیکھا کس طرح اللہ نے کیا؟ ان الفاظ سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو عرب کے سارے لوگ اس واقعے کو جانتے تھے, اسی لیے تو اللہ نے یہ لہجہ استعمال کیا, کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا کر دیا تھا؟ یعنی یہ جو واقعہ ہوا ہے تمہاری تاریخ کا حصہ ہے, جس طرح آج آپ کو کوئی کہے 50 سال بعد کہ تم نے دیکھا نہیں پاکستان کیسے بن گیا؟ تو سب کو پتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، حالانکہ اس وقت ہم میں سے کوئی لوگ موجود تو نہیں تھے، لیکن تاریخ کا ایسا مسلمہ واقعہ ہے کہ ہم کوئی شخص جو ہے وہ اس سے ناواقف تو نہیں ہے۔ تو بعض تاریخ کے واقعات ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے واقف ہوتے ہیں۔ تو ایک تاریخی واقعہ جو وہاں پر ہوا تھا اس کی طرف نشاندہی کی کہ غور تو کرو وہ کیسے ہوا، تمہیں پتا نہیں ہے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ بادشاہت بھی بڑی عجیب چیز ہے، مال بھی بڑی چیز ہے۔ مال آپ نے دیکھا کہ مال جو ہے اس نے کیا کر دکھایا، انسان کو کس اخلاقی پستی میں مبتلا کر دیا، اور دوسری طرف یہ اقتدار اور بادشاہت بھی انسانوں کو اخلاقی پستی میں گرا دیتی ہے۔ مال سے بھی انسانوں کے اندر تکبر آ جاتا ہے اور اقتدار سے بھی ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور مال کی وجہ سے، ماز مال کی وجہ سے لوگ کسی پر ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتے۔ کسی کے پاس اب پیسے زیادہ ہوں، میرے گوانڈی کے پاس اور پڑوسی کے پاس اگر پیسے زیادہ ہوں تو میرا خیال یہ موقع تو اسے نہیں ہوتا کہ وہ مجھے مارنا ہی شروع کر دے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ وہ مجھے حقیر ضرور سمجھنا شروع کر دے گا۔ لیکن جن کے پاس اقتدار آتا ہے وہ انسانوں پر ظلم شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے پڑھا نہیں سورہ بروج کے اندر کہ ماز کچھ لوگوں کو جن کی تعداد جو ہے وہ بعض مفسرین نے تو 20,000 لکھی ہے، کہ 20,000 انسانوں کو ماز ایمان لانے کی سزا کے طور پر کھائیاں کھود کر آگ جلا کر اس آگ کے اندر پھینک دیا گیا، اور انہیں تڑپتا ہوا اور انہیں جلتا ہوا دیکھا گیا اور تماشا دیکھا گیا۔ اسی اقتدار کے نشے کے اندر فرعون نے کہا تھا کہ تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو میں تمہارے مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا اور میں تمہیں سلیب پر چڑھا دوں گا۔ تو یہ اقتدار کا نشہ، ایسا ہی ایک نشہ ایک شخص کو آیا، وہ عیسائی حکمران تھا، ابرا اس کا نام تھا، یمن پر اس نے حملہ کیا، وہاں کے یہودی حکمرانوں کو اس نے وہاں سے مار بھگایا اور قبضہ کر لیا، اور وہاں پر ایک بہت بڑی عبادت گاہ گرجے کے نام سے تعمیر کی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ باقی معبدوں کو تو گرا کر رکھ دے۔ اور کہنے لگا کہ یہ جو عرب کے لوگ جو ہیں یا باقی حصوں سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بنائے، حالانکہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، جانتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں اس کو گرا دیتا ہوں، یہ عرب لوگ جو ہیں کیا کر لیں گے، یہ تو چند قبائلی ہیں اور ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میری فوجوں کے مقابلے میں، یہ کیا کر لیں گے، اس کو میں گرا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس گرجے میں آیا کرو۔ اور اس نشے میں مبتلا ہو کر فوج کشی کر دی، 60,000 فوج کو ساتھ لیا، ہاتھی ساتھ لیا اور چڑھائی کر دی۔ مکہ کے لوگوں نے جب دیکھا تو ایک تو بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ عبد المطلب کے کچھ اونٹ گم ہو گئے، اور لوگوں نے بتایا کہ یہ جو ابرا کی فوجیں آ کے ٹھہری ہوئی ہیں، فوجیوں نے چرائے ہیں، لے گئے ہیں ہانک کر۔ تو وہ گئے اور جا کر انہوں نے ان سے کہا کہ میرے اونٹ مجھے دے دو، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ انہیں اونٹ کی فکر ہے، ہم ان کے عبادت خانے کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ اونٹ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اور پھر عبد المطلب نے دروازے کو، اللہ کے گھر کے دروازے کو پکڑ کر کہا کہ یا اللہ ہمارے اندر اس کی حفاظت کی سکت نہیں ہے، اس کی حفاظت تو کر لے۔ اور جب یہ فوج مینا کے مقام پر پہنچی اور آگے جو ہاتھی جا رہے تھے انہوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا، وہ رک گئے، انہی ہاتھیوں کے ساتھ وہ جھگڑ رہا تھا اور انہیں لوہے کی سلاخیں مار رہے تھے کہ آگے جائیں، لیکن ہاتھی آگے نہیں جاتے تھے۔ یہ کیا ہو گیا ہے، آگے کیا ہے، یہ ہاتھی ڈر گئے ہیں، کس سے ڈر گئے ہیں؟ اور اتنی دیر میں جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے آئے، اور ہر پرندے کے پاؤں میں 2 پتھر اور چونچ میں 1 پتھر۔ جس طرح بادل بن کے آتا ہے وہ آیا، اور ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے وہ پتھر گرانے شروع کر دیے. پتھر جس پر گرتا تھا, جسم پر لگتا تھا, اسے وہاں پر خارش ہوتی تھی, پھر خون بہنا شروع ہو جاتا تھا, پھر جسم جو ہے, پھر گوشت جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتا تھا اور پورے انسان کو کیما بنا کر رکھ دیا ان پتھروں. تو بادشاہوں کے نشوں کو اللہ تبارک و تعالی اس طرح بھی اتار دیتا ہے. اس طرح کے واقعات سے یہ اندازہ ہوتا ہے, ہر وقت تو اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے, لیکن اس طرح کے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بادشاہت کے نشے میں مبتلا ہو کر انسانوں پر ظلم کرنے والے اللہ تبارک و تعالی کو حد درجہ ناپسند لوگ, ان پر غضب اترتا ہے اس کا. وہی واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کر ڈالا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بالکل اکارت نہیں کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے. کون کون کیا کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے؟ کسی کی تدبیر اللہ کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اسی لیے یہ بار بار اللہ تعالی سے کہنا چاہیے, اس سے دعا کرنی چاہیے, اس کے راستے میں بھی جو کام کیا جائے اس کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ میں تیرے لیے یہ کام کر رہا ہوں, اسے تیری تدبیر کے حوالے کرتا ہوں, اپنی تدبیر کے نہیں, اسے تیری تدبیر کے حوالے کرتا ہوں. ہم بھی اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام شروع کیا ہے, اسے اس کی تدبیر کے حوالے کرتے ہیں. انسان کیا چیز ہے؟ وارسل علیہم طائرن ابابیل, پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے. مفسرین نے لکھا ہے کہ بالکل ایک طرف سے اس طرح بادل کی طرح جو ہے وہ شور مچا, جس طرح کوئی بادل آ رہا ہے گرج کے, ہوا آ رہی ہے, کوئی آندھی آ رہی ہے, اور وہ آندھی نہیں, وہ تو پرندے تھے. ترمیہم بحجارت من سجیل, چھوٹے چھوٹے پتھر انہوں نے پکڑے ہوئے تھے اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف, لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف, فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
صدق اللہ العظیم. یہ چھوٹی سی سورت ہے, اکثر آپ پڑھتے رہتے ہوں گے اور کئی مرتبہ نماز میں پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے. میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جس سال مجھے اللہ تبارک و تعالی نے حج کی توفیق بخشی ہے, تو حرم کے اندر مغرب کی نماز کا وقت تھا, تو وہاں پر جو میرا خیال ہے کہ اس وقت نماز جو ہے وہ عبد الرحمن السدیس نے پڑھائی, تو انہوں نے سورت کو تلاوت کیا. مجھے آج تک جس طرح وہ پہلی بات میں نے آپ سے عرض کی کہ بعض چیزیں دل پر نقش ہو جاتی ہیں, اور اسی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ سنتا ہے وہ بہرحال انسان کے قلب پر نقش ہو جاتا ہے, لیکن اس کے نقش ہونے کی گریویٹی مختلف ہوتی ہے. بعض چیزیں اس درجہ میں نقش نہیں ہوتی لیکن نقش ضرور ہو جاتی ہیں. آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کی یہ بات جو ہے یہ ٹیپ ریکارڈر محفوظ کر رہا ہے, لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے. آپ کا دل بھی اسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہے, وہاں بھی بات جو ہے وہ لگتی ہے اور وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں محفوظ ہوتی ہے. اسی لیے اس طرح کی تذکیر کی محفلیں جو ہیں ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ ان میں بیٹھنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی کورس ایک مرتبہ تو قرآن پڑھ لیا. اگر ہزار بار اس طرح کی نشستیں آپ کو ملیں تو آپ بار بار ان نشستوں کے اندر آئیں. اگر اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی نشستیں آپ کو یہاں پر یا کہیں اور پر جگہ پر آپ کو نصیب کرے تو آپ کو بار بار آنا چاہیے. اور کل جب ہم نے کھڑا کیا تھا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے ایک غیر حاضری بھی نہیں کی, تو آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ آئندہ جو پروگرام ہوگا اس میں ہی کھڑا ہوں گا کہ میں نے کوئی غیر حاضری نہیں. نقش ہوتی ہیں باتیں, تو جب صدیق صاحب نے اس سورت کو تلاوت کیا تو یہاں پر جب پہنچے کہ فلیعبدوا رب ھذا البیت تو پوری اس فضا کا عجیب منظر تھا کہ پس بندگی کرو اس گھر کے رب کی، اس گھر کے رب کی. تو گھر تو سامنے موجود تھا، تو عجیب فضا ایک محسوس ہوئی پوری فضا کہ یہ کیا بات کہی گئی ہے. پہلے بھی یہ سورت تو تلاوت کرتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان الفاظ کے اندر بڑا زور تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے قریشیو، تم تو اس گھر سے بڑے مانوس ہو، اس گھر کو جانتے ہو، اور گرمی اور سردی میں جو سفر تم کرتے ہو اور تمہیں کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوتا، وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ قریش جو ہے یہ کعبے کے متولی ہیں، اس کے متولی ہونے کی وجہ سے اور یہاں پر رہنے کی وجہ سے لوگ تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم پر حملے بھی نہیں کرتے. اور یہ بڑی ویسے عجیب صورت ہے کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے، صبح ہی اس کو پڑھتے ہوئے، اس کی تشریح پڑھتے ہوئے یہ خیال آ رہا تھا، آپ بھی سوچیں کہ اللہ کا جو گھر ہے، اللہ نے اس سے دو نعمتیں وابستہ کی، ایک اپنے دین کی نعمت، ہدایت کی نعمت اللہ نے اس گھر کے ساتھ وابستہ کی ہے، اور دوسرا رزق اور امن کی نعمت. آپ دیکھیں، دین کی نعمت اور رزق اور امن کی نعمت. اس سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی بندگی سے یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ کی بندگی سے ہدایت بھی ملتی ہے، سیدھا راستہ بھی ملتا ہے، جنت بھی ملتی ہے، اور دنیا کا امن و سکون اور رزق بھی ملتا ہے. تو اور چاہیے کیا انسان کو؟ انسان کو اور کیا چاہیے؟ اس گھر سے بھی یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں. خود ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ، لوگ یہاں پر آئیں، تیری بندگی کریں، ہدایت پائیں، اور جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں انہیں اس گھر کی مساطت سے پھلوں کا رزق عطا فرما، امن عطا فرما. اور اس گھر نے یہ دونوں چیزیں وہاں کے لوگوں کو دیں، بلکہ امت مسلمہ کو عطا کی. اس گھر کی وجہ سے امت مسلمہ کا بڑا احترام ہے، لیکن اس امت نے اس کی حقیقی سپرٹ کو چھوڑ دیا. اگر یہ امت اس گھر کے پیغام کو سمجھے گی، اس کی بندگی کرے گی، اس لیے کہ اس گھر کا پیغام تو یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. یہ گھر بھی اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی بندگی کرو، یہ گھر بھی اس لیے بنایا گیا ہے. اگر لوگ بندگی کریں گے تو انہیں اللہ تبارک و تعالی ہدایت اور فضیلت بھی عطا کرے گا، اور رزق اور امن و سلامتی بھی عطا کرے گا. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا. یعنی ہمارا یہ گھر ایسا گھر ہے کہ لوگوں کو بھوک سے بھی بچاتا ہے اور انہیں بدامنی سے بھی بچاتا ہے. یہ ایسا گھر ہے.
جو تیری ثنا میں نہ ہو فنا، جو تیری ثنا میں نہ ہو فنا، مجھے وہ زباں نہیں چاہیے.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
سبحانك فبلا. اب یہ سورت تو ایسی سورت ہے کہ جسے آپ کئی مرتبہ سنتے ہیں. اگر کسی بچے کو کہیں کہ تلاوت سناؤ تو وہ یہی سورت پڑھتا ہے. اگر کوئی ہماری طرح جسے کبھی کبھی جماعت کرانے کا کوئی موقع مل جائے، یہ زبردستی لوگ داڑھی دیکھ کر آگے کر دیں، تو وہ بھی والتین والزیتون پڑھتے ہیں. اور آپ میں سے بھی اکثر کو یہ یاد ہوگی، اس لیے کہ اس کے الفاظ بڑے آسان ہیں اور تھوڑی سی یہ سورت ہے، چھوٹی سی، لوگوں کو اکثر یاد ہوتی ہے. لیکن شاید کسی کو پتا نہ ہو کہ اس کے اندر بات کیا کہی گئی ہے. اتنی جامع سورت ہے کہ اس کا بھی، اس سورت کی بھی کیا بات ہے. انسان کی حقیقت بتائی گئی ہے، کمال طریقے سے بتائی گئی. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، یہ دو پھل ہیں. ایک پھل جو ہے وہ دمشق میں ہوتا ہے اور دوسرا پھل جو ہے وہ فلسطین میں ہوتا ہے. یہ دو علاقوں کے اندر یہ پھل اس وقت بھی ہوتے تھے اور آج بھی ہوتے ہیں. یہ پھل بڑے معروف اور بڑے فائدہ مند پھل ہیں، یہ وہاں پر ہوتے ہیں. وطور سینین، اور طور سینا یہ ایک جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی تھی. وہذا البلد الامین، اور اس شہر کی قسم جو امن کا شہر ہے، اس کو ہم نے امن کا شہر بنایا ہے. یہ چار چیزوں کی قسم کھائی گئی، ان میں دو جگہیں ہیں اور دو پھل ہیں. اس پر مفسرین نے کو لمبی بحثیں کی ہیں کہ یہ دو پھلوں کو اور دو علاقوں کو کس طرح جوڑ دیا گیا، اور یہ ایک چیز کو آگے جو آ رہی ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ کس طرح بات فٹ بیٹھتی ہے. لیکن بالآخر اس نتیجے پر پہنچے، میں ساری بحث کو چھوڑ کر آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور آپ اسے یاد رکھیں، کہ انجیر اور زیتون سے بھی انہوں نے دو پھل مراد لینے کی بجائے دو علاقے ہی مراد لیے. اس لیے کہ انہوں نے یہ ریسرچ کی کہ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ جس علاقے میں کوئی پھل اگر زیادہ ہوتا تھا تو اس علاقے کو اس پھل سے منسوب کر دیتے تھے، اور کبھی اس پھل کا نام لیتے اور اس سے مراد وہ علاقہ لیتے. اس لیے مفسرین نے اس پر اتفاق کیا کہ اس سے مراد بھی دو علاقے ہیں، شام کا علاقہ اور فلسطین کا علاقہ، اور یہ بھی دونوں ایسے علاقے ہیں جہاں کئی انبیاء آئے. اور طور سینا بھی ایک پہاڑ ہے، اور اس کی طرف اشارہ کر کے اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کو لیا گیا، موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی تھی وہ تاریخ بتائی گئی. اور ھذا البلد الامین، یہاں تو کئی نبی آئے اور یہاں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چاروں وہ علاقے جہاں پر انبیاء آئے، ان کو گواہ کے طور پر ایک حقیقت پر پیش کیا گیا اور ایک حقیقت بتائی گئی کہ یہ علاقے اس بات پر گواہ ہیں، یہ علاقے اس بات پر گواہ ہیں، اور ان علاقوں میں پے در پے انبیاء کا آنا اس بات پر گواہ ہے. کس بات پر؟ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت اور بہترین صلاحیتیں دے کر پیدا کی. اب یہ مضمون قرآن مجید میں کئی اور جگہوں پر بھی آیا ہے. انسان کو ایک اچھی مخلوق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کو ہم نے خلیفہ بنایا ہے، اس کو ہم نے بڑی عزت بخشی ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی ہے، اور یہاں بھی یہی بات ہے. تو یہ چار علاقے اس پر کس طرح گواہ ہوئے؟ اس طرح گواہ ہوئے کہ ہم نے انسان کو ایسا بنایا کہ اسی انسان میں سے کچھ انسانوں کو ہم نے مقام نبوت پر فائز کیا، یعنی انسان کو وہ رتبہ دیا، انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو وہ رتبہ دیا کہ جس سے بڑا رتبہ اس کائنات میں، اس جہانوں میں کوئی اور نہیں. یعنی انسان بنیادی طور پر اتنی بہترین صلاحیتیں دے کر ہم نے اسے پیدا کیا کہ انہی انسانوں میں سے بعض کو انبیاء بنا دیا. لیکن کیا بات ہے، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا،
یعنی ایک طرف انسان کو اتنا مقام بخشا کہ اس میں سے بعض انسانوں کو نبی بنا دیا کہ جو اللہ کے بعد ان جہانوں کے اندر دوسری ہستیاں ہیں، فرشتوں سے کہیں بالا ہیں، عظیم و شان اور عظیم ترین ہیں، اور دوسری طرف جس نے ان انبیاء کے نظریے کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی نہ گزاری اسے جانوروں سے بھی بدتر بنا دی، کہ سب سے اعلی رتبہ بھی اسی انسان کو دیا اور جس نے ناشکری کی اور کفر کی اس کو سب سے زیادہ حقیر اور ذلیل بھی بنا دیا۔ اور یہ بات بھی قرآن مجید میں کئی مرتبہ آئی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اور ایمان کے راستے پر نہیں چلتے وہ اس پر چلنے والے، اس زمین کی سطح پر چلنے والے سب جانوروں سے کم تر۔ یہ بنیادی بات اس سورت کے اندر بتائی گئی۔ اب اگر آپ میں سے کسی کو یہ حوصلہ ہے کہ ہم انسان پیدا کیے گئے ہیں اور ہم عظیم بنے اور پاک ہوں اور خوش قسمتی پائیں دنیا اور آخرت کی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ایمان لائیں اور ان کے پیچھے چلیں۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر اسفل السافلین میں گر جائیں۔ پھر کہا کہ اس اسفل السافلین سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ اس سے بچ گئے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلاہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا طویل ترین اجر ہے، نہ ختم ہونے والا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر اے نبی یہ بات سمجھا دینے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں وہ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہیں، یعنی ہم نے اسے آسن تقویم پر پیدا کیا ہے، اس کے اندر انبیاء پیدا کیے ہیں، انبیاء نے اسے خاص راستہ بتایا ہے، جن لوگوں نے انبیاء کے طریقے کو قبول کیا ہے انہوں نے دنیا کے اندر جو محنتیں کی ہیں اور سیرت و کردار کے جو روشن مینار وہ بنے ہیں اور جو سعادتیں انہوں نے حاصل کی ہیں اور جو اللہ کے راستے میں ایثار اور قربانیاں کی ہیں، کیا اس کا کوئی ان کو بدلہ نہ دے؟ اور جس نے انبیاء کا انکار کیا ہے اور ہمارا انکار کیا ہے، ہماری کتابوں کا انکار کیا ہے، اور وہ بدترین مخلوق بن کے دنیا کے اندر رہا ہے، ظلم پر ظلم اس نے ڈھائے ہیں، اتنا برا بن کے رہا ہے جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، اس کو اس کی کوئی سزا نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء کا آنا، انبیاء پر ایمان لانے کے بعد ایک راستے کو اختیار کرنا اور انبیاء پر ایمان نہ لانے کے بعد ایک دوسرے راستے کو اختیار کرنا، یہ پوری تاریخ انسانوں کی بول بول کر کہتی ہے کہ جزا و سزا کا دن ہونا چاہیے۔ اس سب کچھ کے دیکھنے کے باوجود یہ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہیں۔ یہاں پر ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے، اس کو آپ اسی طرح سنیں کہ ایک تو انسان یہ ہے کہ وہ بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی راہ کو قبول کرتا ہے اور پاکیزگی اور اعلی اخلاق کی عظمتوں پر فائز ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف جو انسان اس ساخت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور اسی ساخت کو، اسی انسانیت کو، اسی جسم و جان کو کی طاقتوں کو برائی کے راستے میں استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے برائی ہی کی توفیق دے دیتا ہے اور گراتے گراتے اسے گراوٹ کی اس انتہا تک پہنچا دیتا ہے کہ کوئی مخلوق گراوٹ میں اس حد کو پہنچی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسانی معاشرے کے اندر بکثرت مشاہدے میں آتی ہے، حرص، طمع، خود غرضی، شہوت پرستی، نشہ بازی، کمینہ پن، غیظ و غضب اور ایسی ہی دوسری خصلتوں میں جو لوگ غرق ہو جاتے ہیں، وہ اخلاقی حیثیت سے فی الواقع سب نیچوں سے نیچ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر صرف اسی ایک بات کو لے لیجئے کہ ایک قوم جب دوسری قوم کی دشمنی میں اندھی ہو جاتی ہے تو کس طرح درندگی میں تمام درندوں کو مات کر جاتی ہے۔ درندہ تو صرف اپنی غذا کے لیے کسی جانور کا شکار کرتا ہے، جانوروں کا قتل عام نہیں کرتا، مگر انسان خود اپنی ہی ہم جنس انسانوں کا قتل عام کرتا ہے۔ درندہ صرف اپنے پنجوں اور دانتوں سے کام لیتا ہے، مگر یہ انسان اپنی عقل سے کام لے کر توپ، بندوق، ٹینک، ہوائی جہاز، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور دوسرے بے شمار ہتھیار ایجاد کرتا ہے تاکہ آن کی آن میں پوری پوری بستیوں کو تباہ کر کے رکھ دے۔ درندہ صرف زخمی یا ہلاک کرتا ہے، مگر انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کو اذیت دینے کے ایسے ایسے دردناک طریقے نکالتا ہے جن کا تصور بھی کبھی کسی درندے کے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ پھر یہ اپنی دشمنی اور انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے کمینہ پن کی اس انتہا کو پہنچتا ہے کہ عورتوں کے ننگے جلوس نکالتا ہے۔ ایک ایک عورت کو دس دس بیس بیس انسان اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں، باپوں اور بھائیوں اور شوہروں کے سامنے ان کے گھر کی عورتوں کی عصمت لوٹتے ہیں، بچوں کو ان کے باپ ان کی ماں کے سامنے قتل کرتے ہیں، ماؤں کو اپنے بچوں کا خون پینے پر مجبور کرتے ہیں، انسانوں کو زندہ جلاتے اور زندہ دفن کرتے ہیں۔ دنیا میں وحشی سے وحشی جانوروں کی بھی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو انسان کی اس وحشت کا کسی درجے بھی مقابلہ کر سکے۔ کیا یہ اسفل السافلین نہیں بن جاتا؟ یہ انتہا کر دیتا ہے۔ یہی حال دوسری بری صفات کا بھی ہے کہ ان میں سے جس کی طرف بھی انسان رخ کرتا ہے اپنے آپ کو ارذل المخلوقات ثابت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ مذہب جو انسان کے لیے مقدس ترین شے ہے اس کو بھی اتنا گرا دیتا ہے کہ درختوں اور جانوروں اور پتھروں کو پوجتے پوجتے پستی کی انتہا کو پہنچ کر مرد و عورت کے اعضائے جنسی تک کو پوج ڈالتا ہے، اور دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے عبادت گاہوں میں دیوار دیوداسیاں رکھتا ہے جن سے زنا کا ارتکاب کار ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ جن ہستیوں کو وہ دیوتا اور معبود کا درجہ دیتا ہے ان کی طرف اس کی دیو مالا میں ایسے ایسے گندے قصے منسوب ہوتے ہیں جو ذلیل ترین انسان کے لیے بھی باعث شرم۔ یہ اتنا ذلیل اور گندا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ابو بکر صدیق ہے اور عمر فاروق ہے اور سعد بن ابی وقاص ہے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرق ہے کہ ہم نے اسے بہترین ساس پر پیدا کیا لیکن دو راستے اس کے سامنے رکھے، ایک انبیاء کا راستہ اور ایک اس کے اپنے نفس کا راستہ۔ اگر یہ انبیاء کے راستے پر چلے گا تو عظمتیں اور پاکیزگیاں پائے گا، دشمنوں کی عزت کی بھی حفاظت کرے گا، اور اگر اپنے نفس کے راستے پر چلے گا تو اتنا کمینہ ہو جائے گا کہ ماد اس وجہ سے کہ یہ مہاجر نہیں ہے، یہ پٹھان ہے اور یہ پنجابی ہے، اور یہ پشتو بولتا ہے اور یہ پنجابی بولتا ہے، اس کے جسم پر ڈرل کی مشین چلا دے گا، انتہا کر دے گا۔ تو کیا سب کچھ یہ کرتا رہے گا؟ یعنی ایک آسن تقویم کو صحیح استعمال کر کے دنیا کے اندر نیکیوں کے انبار لگاتا چلا جائے گا اور پھر بھی اس کا جی نہیں بھرے گا تو اس کو ہم کوئی جزا نہیں دیں گے؟ اور دوسری طرف انسان جو ہے حد درجہ ذلیل ہو جائے گا اور ہم اسے کوئی سزا نہیں دیں گے؟ کمال کرتے ہو تم۔ علیہ اللہ بحکم الحاکمین، اور انسانوں کو جزا اور سزا دینے کے لیے جو حاکم ہے وہ تو اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی ان کو ان کے اعمال کی نہ جزا دے سکتا ہے اور نہ ہی سزا دے سکتا ہے۔ سورہ علق۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔
یہ وہ پہلی وحی ہے جو اس دنیا کے اندر گونجی رات کے اندھیرے میں، ہرا نامی پہاڑی پر یہ الفاظ گونج گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ اس نے پکڑا اور دبایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا دبایا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں اب اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر چھوڑا اور کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے پھر دبایا اور پھر کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ اور پھر اس نے کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس آیت کے اندر ایک اتنا سبق ہے آپ کے لیے، اگر خدا کے واسطے آپ وہ سبق لے لیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ اس قرآن مجید کا آپ پر سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ آپ اسے پڑھیں۔ نہ انسان انفرادی طور پر اور یا نہ انسانیت اجتماعی طور پر ٹھیک ہو سکتی ہے اس کو پڑھنے کے بغیر، اور اس کو پڑھانے کے بغیر اور سمجھانے کے بغیر نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ چھوڑ دو وہ غلط نظریات جو تم نے اپنائے ہوئے ہیں۔ انسانوں کے بگاڑ کا علاج ایک ہی ہے کہ اقرا۔ تم سمجھتے ہو ہم اپنی تدابیر سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے اور اپنے ملک کو ٹھیک کر لیں گے اور دنیا کو ٹھیک کر لیں گے؟ نہیں ہوگی، لکھ لو کہ نہیں نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا حکم جو دیا گیا وہ اقرا تھا، اور پھر کچھ لوگوں نے تو اس سے ایک اور مطلب بھی نکالا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اقرا سے مراد اگر ہر علم لیا جائے، علم پڑھو، تو کوئی علم انسانوں کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اس کو اللہ کے نام کے ساتھ منسوب کر کے اور اس بنیادی حقیقت کو تسلیم کر کے حاصل نہ کیا جائے کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، ورنہ وہ علم بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اور جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو، پھر دوبارہ کہا کہ پڑھو، کہ تمہارا رب بڑی ہی عزت والا ہے۔ اس سے لوگوں نے یہ مطلب بھی نکالا ہے کہ علم کے ساتھ، دین کے علم کے ساتھ ہی عزت وابستہ ہے۔ اور اس ضمن میں تو بڑی عجیب حدیث آتی ہیں، بڑی ہی عجیب حدیث۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ علم حاصل کرے۔ دنیا کا لفظ استعمال کیا، جو دنیا کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ علم حاصل کرے، اور ظاہر ہے دنیا کی کامیابی تو علم کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ دولت بھی علم کے دروازے سے نکلتی ہے۔ اسے چاہیے کہ علم حاصل کرے، اور پھر فرمایا جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ علم حاصل کرے، اور پھر فرمایا کہ جو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ علم حاصل کرے۔ اور پھر ایک حدیث تو کمال کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب ہی خسارے میں مبتلا ہو گئے، سب ہی گھاٹے میں مبتلا ہو گئے، جس طرح یہ قرآن میں آتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان تو خسارے میں ہے۔ بالکل یہی لہجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اختیار کیا اور کہا کہ سب ہی خسارے میں مبتلا ہو گئے، مگر وہ بچ گئے جنہوں نے یا تو کسی کے استاد بن گئے اور یا کسی کے شاگرد بن گئے، بس یا پڑھایا یا پڑھا۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور جن قوموں کا نظام تعلیم ہی برباد ہو جاتا ہے وہ قومیں کس طرح زندہ رہ سکتی ہیں؟ اور اگر امت اس قرآن کو چھوڑ جائے تو کس طرح عزت پا سکتی ہے؟ نہیں پا سکتی۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم کا ایک بہت بڑا سورس جو ہے وہ قلم ہے، قلم اس کا بہت بڑا علم کا سورس ہے، اور اس کی طرف بھی اللہ نے توجہ دلائی کہ اس کو بھی استعمال کرو، قلم کے ذریعے علم کو پھیلاؤ، علم کو حاصل کرو، علم کو ریکارڈ میں لاؤ، اسے اس کے وارث بنو۔ اور قلم سے مراد وہ جو کاننے کی قلم ہوتی ہے، صرف وہی نہیں ہے، ہر وہ قلم جس سے علم منتقل کیا جاتا ہے، ریکارڈ کیا، کہ یہ کمپیوٹر بھی قلم ہے، یہ ٹائپ رائٹر بھی قلم ہے، یہ کلمے ہیں. جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. اس سے بھی آپ ایک حقیقت یاد رکھیں کہ انسانوں کے پاس آج تک جتنا علم آیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے, انسان خود جو ہے اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں. اللہ علم عطا کرتا ہے, اللہ نے اسے علمی صلاحیت دی ہے, اللہ اس کے لیے علم کے نئے نئے دروازے کھولتا رہتا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا, ان الى ربک الرجعا, ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلى, ارأیت ان کان علی الہدا او امر بالتقوى, ارأیت ان کذب وتولى, الم یعلم بأن اللہ یرا, الم یعلم بأن اللہ یرا, الم یعلم بأن اللہ یرا, کلا لئن لم ینتہی لنسفعاً بالناسیہ, ناسیہ کاذبۃ خاطیہ, فلیدع نادیہ, سندع الزبانیہ, کلا لا تطعه واسجد واقترب.
Visit tazkeer.org.